بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. 20 مئی 1904. فرمایا ہمارے مسائل سو وہ بھی بالکل صاف ہیں، مثلا قرآن شریف کی یہ آیت فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم المائدہ، آیت 118. اس میں ایک جواب اور ایک سوال ہے. خدا تعالی مسیح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو ایسی تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ بارے خدایا، جب تک میں زندہ رہا اور ان میں رہا، میں نے تو ان کو ایسی تعلیم نہیں دی. البتہ تو نے جب مجھ کو مار دیا، پھر تو ہی ان کا نگران حال تھا. مجھے کوئی علم نہیں کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا. یہ کیسی موٹی بات ہے کہ خود مسیح اپنی وفات کا اقرار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی بگڑے تو میری وفات کے بعد بگڑے، جب تک میں ان میں زندہ رہا تب تک وہ صحیح عقیدے پر قائم تھے. اب اگر عیسائی بگڑ گئے ہیں تو بے ضرور مسیح مر چکا ہے، اور اگر مسیح آج تک نہیں مرا تو عیسائی بھی نہیں بگڑے، اور اگر عیسائی نہیں بگڑے تو بے ضرور عقیدہ الوہیت مسیح بھی درست ہے. پھر مسیح کا یہ کہہ دینا کہ مجھے تو ان کے بگڑنے کا حال نہیں، جیسے کہ اسی آیت سے پایا جاتا ہے، کیا یہ جواب ان کو چھوٹا نہیں ہوگا اگر ان کا دوبارہ دنیا میں آنا درست ہے؟ کیونکہ سوال و جواب قیامت کو ہوگا، اور اگر انہوں نے دوبارہ دنیا میں آ کر 40 سال رہنا ہے اور عیسائیوں اور کفار کو قتل کر کے اسلام کو پھیلانا ہے، تو بے ضرور انہوں نے عیسائیوں کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ لیا ہے، اور اس بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے جائیں گے. تو پھر حضرت مسیح کا یہ جواب دینا خدا کے حضور میں دروغ بیانی ہے. کیا وہ حاکم الحاکمین نہ کہے گا کہ تو دوبارہ دنیا میں گیا اور تو نے دیکھ لیا کہ تیری امت بگڑ چکی تھی؟ ایک مجازی حاکم کے آگے غلط بیانی اور دروغ حلفی کے جرم کا خطرناک ارتکاب ہے کہ جائے کہ ایک عالم الغیب حاکم کی جناب میں ایسی دروغ بیانی کی جاوے. تو گویا اس آیت نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک طرح مسیح کی وفات کو ثابت کر دیا، اور دوسری طرف ان کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا بتلان کر دیا. اس کے مقابل جب ہم حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ میں نے حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا. حضرت یحییٰ کا مر جانا اور ان کا اس جماعت میں داخل ہونا جن کی قبض روح ہو چکی ہے ثابت شدہ امر ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح بلا قبض روح و انتقال کرنے کے ایک ایسے شخص کا جلیس ہو جو دنیا سے مر چکا ہے؟ اب ایک طرف قول خدا اور دوسری طرف رویت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات مسیح اور ان کا دوبارہ دنیا میں واپس نہ آنا قطعی ثابت ہو گیا. اب بھی یہ لوگ اگر عقیدہ حیات مسیح سے باز نہ آئیں تو یہی سمجھا جاوے گا کہ سچی ہدایت اور سعادت صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان کے حال پر تو پھر سادی کا یہ قول صادق آتا ہے، آنکس کے بکران و خبر زد نہ دہت، جوابس کے جوابس نہ دے گی. رہا یہ کہ آنے والا کون ہے، اس کا فیصلہ بھی قرآن و حدیث نے کر دیا ہے. سورہ نور نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اس امت میں سے ہوں گے. بخاری اور مسلم کا بھی یہی مذہب ہے کہ آنے والا مسیح اس امت میں سے ہوگا. اب ایک طرف قرآن و حدیث بنی اسرائیلی مسیح کی موت اور دوبارہ نہ آنے کو بیان کرتے ہیں، دوسری طرف یہی قرآن و حدیث آنے والے مسیح کو اسی امت میں سے ٹھہراتے ہیں. تو پھر اب انتظار کس بات کا ہے؟ اب علامات کو بھی دیکھ لیے جاوے. صدی کے سر پر مجدد کا آنا سب نے تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی مانا ہے کہ مسیح بطور مجدد صدی کے سر پر آوے گا. صدی میں سے 22 سال گزر گئے اور اس وقت تک مجدد نظر نہ آیا. آخر اس صدی کے سر پر جس مجدد نے آنا تھا وہ کہاں ہے؟ مہدی کا نشان ایک کسوف و خسوف تھا جو رمضان میں ہونا تھا. اس کسوف و خسوف پر بھی 8 سال گزر گئے، مہدی نہ آیا. اگر یہ کہا جائے کہ نشان تو گیا لیکن صاحب نشان بعد میں آوے گا تو یہ عقیدہ بڑا فاسد ہے اور قسم قسم کے فسادات کی بنا ہے. اگر ایک زمانے کے بعد اکٹھے 20 انسان مادویت کے مدعی ہو جائیں تو پھر ان میں کون فیصلہ کرے گا؟ ضرور ہے کہ صاحب نشان نشان کے ساتھ ہو. یہ لوگ ممبروں پر چڑھ کر صدی کے سرے کو اور قصوب و خصوب کو یاد کیا کرتے اور روتے تھے, لیکن جب وہ وقت آیا تو یہی لوگ دشمن بن گئے. حدیث کے مطابق تمام نشان واقع ہو گئے لیکن یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہیں آتے. قصوب و خصوب کا عظیم الشان نشان ظاہر ہو گیا لیکن خدا تعالیٰ کے اس نشان کی قدر نہ کی گئی. اسی طرح کل انبیاء کے کتب سابقہ اور قرآن و حدیث میں ایک اور بلا کی طرف اشارہ تھا جو قصوب و خصوب کے آسمانی نشان کے بعد آنے والی تھی, اور وہ طاعون ہے جو وہ بھی مسیح کے زمانے سے وابستہ تھی. یہ خطرناک مصیبت ہے جس کی طرف ہر ایک اولو العزم نبی نے بالتصریح یا بالاجمال اشارہ کیا ہے. طاعون آ گئی, لاکھوں انسان تباہ ہو گئے اور نہ معلوم کب تک ان کی تباہی چلتی رہے گی. لیکن جس ماؤد کے زمانے کی شناخت کا یہ نشان ہے اسے اب تک ان لوگوں نے نہ پہچانا. اسی طرح زمین و آسمان نے شہادت دی لیکن ان شہادتوں کو ردی سمجھا گیا. خدا غیور ہے اور وہ اپنی غیرت دکھلائے گا. ایک مجازی حاکم عدول حکم پسند نہیں کرتا تو واقم الحاکمین غیور خدا کب اس عدول حکم کو بلا سزا چھوڑے گا. ایک اور نشان اس زمانے کا وہ نئی سواری تھی جس نے اونٹوں کو بیکار کر دینا تھا. قرآن نے وائز الشار اتلت جب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی کہہ کر اس زمانے کا پتہ بتلایا, سورہ تکویر آیت 5. حدیث نے مسیح کے نشان میں یوں کہا, لَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسَى عَلَيْهَا, پھر یہ نشان کیا پورا نہ ہوا حتیٰ کہ اس سرزمین میں بھی جہاں آج تک اونٹنی کی سواری تھی اور بغیر اونٹنیوں کے گزارا نہ تھا وہاں بھی اس سواری کا انتظام ہو گیا ہے, اور چند سالوں میں اونٹوں کی سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا. اونٹنیاں بیکار ہو گئیں, مقرر کردہ نشان پورے ہو گئے لیکن جس کا یہ نشان تھا وہ پہچانا نہ گیا. کیا یہ امور بھی میرے اختیار میں تھے کہ ایک طرف تو میں دعویٰ کروں اور دوسری طرف یہ نشان پورے ہوتے جاویں؟ کیا آسمانی نظام پر بھی میرا دخل ہے جو قصوب اور خصوب ماؤد کو پیدا کر دیتا؟ یا میرے ہاتھ کوئی ایسے مواد ہیں جن سے زمین پر ماؤد طاعون پیدا ہو گئی؟ یا حج کا روکنا جو یہ بھی مسیح کا نشان تھا, کیا یہ بھی میرے اشارے سے ہوا؟ اسی طرح بیسیوں نشان زمانہ ہے مسیح کے ساتھ وابستہ تھے وہ سب پورے ہو گئے. خدا تعالیٰ نے کون سی حجت کون پر پورا نہیں کیا لیکن ان کا انکار ابھی اسی طرح ہے. اصل بات یہ ہے کہ زمانے میں دیریت پھیلی ہوئی ہے جو خفیہ خفیہ سب دلوں پر اثر کر رہی ہے. خشیت الہی دن بدن مفقود ہو رہی ہے. کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں, آنکھیں رکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے, دل رکھتے ہیں پر نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ انکار ہے. وَإِلَّا معاملہ تو بہت ہی صاف تھا, میری کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر اتمامی حجت کی گئی. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں, خدا تعالیٰ نے قوی دلائل سے ان کا رگ و ریشہ کاٹ دیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے. ایک اور تائیدات سماوی, اب دیکھنا چاہیے کہ یہ تینوں امور اس سلسلے کے مؤید ہیں. دانیال اور دیگر انبیاء نے تو اس کے آنے کا زمانہ مقرر کر دیا ہے, حتیٰ کہ صدی اور سال بھی مقرر کر دیا ہے. تمام عیسائیوں میں ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے کیونکہ کتب سابقہ کے مطابق مسیح کی آمد کا وقت آ چکا ہے اور مسیح ابھی تک نہیں آیا. اس لیے بعض علماء عقید مجبور ہو کر اس طرف گئے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی سے مراد کلیسیا کی ترقی ہے جو ہو چکی. اسی طرح ہماری کتب کے مطابق بھی باسط مسیح کا یہی زمانہ ہے. حجل کرامہ والے نے لکھا ہے کہ کل اہل کشوف اسی طرف گئے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے 14ویں صدی مقرر ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اسی زمانے کے لیے اسے چراغ الدین کہا ہے. غرض ہے کہ ہر ایک بزرگ نے جو زمانہ مقرر کیا ہے وہ 14ویں صدی سے آگے نہیں گیا, اگرچہ ان میں کچھ اختلاف ہے. 14ویں صدی میں لطیف اشارہ اس طرف تھا کہ دین اسلام 14ویں رات کے چاند کی طرح اس زمانے میں چمک اٹھے گا. جس طرح چاند کا کمال 14ویں رات کو ہوتا ہے, اسی طرح اسلام کا کمال کل دنیا میں 14ویں صدی میں ظاہر ہوگا. 13ویں صدی کی تاریخی ان لوگوں میں ضرب المثل ہے. بعض کہتے ہیں کہ صدی کے علماء سے بھیڑیوں نے بھی نجات مانگی تھی, یہ لوگ 14ویں صدی کے منتظر تھے لیکن جب صدی آ گئی تو اپنی بدبختی کا باعث انکار کر گئے. اسی طرح قرآن میں ذکر ہے, ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. البقرہ آیت 90. اہل کتاب منتظر تھے کہ پیغمبر کے آنے پر اس کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے, لیکن جب پیغمبر آیا تو انکار پر آمادہ ہو گئے. عقل کے نزدیک بھی زمانہ مسیح کا یہی معلوم ہوتا ہے، اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک وقت ایک شخص کے مرتد ہو جانے پر اس میں شور پڑ جاتا تھا، لیکن اب لاکھوں مرتد ہو گئے. رات دن مخالفت اسلام میں کتب تصنیف ہو رہی ہیں، اسلام کے بی کنی کے واسطے طرح طرح کی تجاویز ہو رہی ہیں. عقل پسند نہیں کرتی کہ جس خدا نے انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہ لحافظون کا وعدہ دیا ہے، وہ اس وقت اسلام کی واسطہ نہ کرے اور خاموش رہے. یہ زمانہ کس قسم کی مصیبت کا اسلام پر ہے کہ شرفا کی اولاد دشمن اسلام ہو کر گرجاؤں میں چلے گئے اور کھلے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. ہر قسم کی گالی اور سب و شتم میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان تمام امور کو بیعت مجموعی اگر دیکھا جائے تو عقل کہتی ہے کہ یہی وقت خدا تعالیٰ کی تائید کا ہے. اور میں تم کو سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو اسلام برباد ہو چکا ہوتا. سو خدا تعالیٰ کے وجود کا یہ بھی نشان ہے کہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ نے سلسلے کو قائم کیا اور عین مصیبت کے وقت اسلام کو سنبھالا. تائیدات سماویہ اگر دیکھی جائیں تو یہاں بھی ایک بڑا خزانہ ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہزارہ نشان میرے ہاتھ پر ظاہر کیے. اگر میں ان تمام نشانوں کو جمع کروں جو ہر روز میں اور میرے ساتھ رہنے والے دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے. قطع نظر اس کے کہ صرف برائن احمدیہ کے بعض علامات کو دیکھا جاوے، 24 برس ہوئے کہ یہ کتاب تصنیف ہوئی. اس وقت مکہ، مدینہ، مصر، بخارا، لندن اور ایسے ہندوستان کے ہر ایک حصے میں پہنچ گئی. کئی ایک پادریوں اور دیگر مخالفین اسلام کے گھروں میں پہنچ گئی. اب اس کتاب میں مثلا لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ارشاد ہے کہ اس وقت تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے پاس دور دور سے آئیں گے. یا تو نہ من کل فج نامی، تو لوگوں میں پہچانا جاوے گا اور تیری شہرت کی جاوے گی، تیری امداد اور تائید کو دور دور سے لوگ آویں گے. پھر کہا کہ لوگ کثرت سے آویں گے تو اور تو ان سے نرمی اور اخلاق سے پیش آنا، ان کے ملاقات سے مت گھبرانا. ولا تسائل بخلق اللہ ولا تسم من الناس. اور پھر آخر میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وانت امر الزمان الینا الیس ھذا بالحق، یعنی جب خدا تعالیٰ کی فتح اور نصرت آوے گی اور زمانے کا امر ہماری طرف منتہی ہوگا تو اس وقت کہا جاوے گا کہ کیا یہ سلسلہ نہیں. اب لاہور اور امرتسر کے لوگ اور ایسے ہی پنجاب کے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ برائن کی اشاعت کے وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ قادیان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہوں گے. پھر یہ امور کس طرح پورے ہو رہے ہیں؟ اگرچہ یہ پیشگوئیاں بدر جایا تم ابھی پوری نہیں ہوئیں، لیکن جس قدر علامات کا ظہور ہو رہا ہے وہ طالب حق کے لیے کافی ہے. اب کیا یہ میری بناوٹ ہے کہ ایک انسان آج سے 24 سال پہلے آج کل کے واقعات کا نقشہ کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہزارہ مخلوق کا مرجع ہوگا، خصوصاً جبکہ ایک مدت تک ان امور کا ظہور نہ ہوا ہو؟ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امور کسی فراست کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. ان امور کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر نشانات خدا تعالیٰ نے میری تائید میں ظاہر کیے وہ اپنی تعداد اور شوکت میں ایسے ہیں کہ بجوز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء و مرسلین سے ایسے ثابت نہیں ہوئے. لیکن اس میں میرا کیا فخر ہے؟ یہ سب کچھ تو اسی پاک نبی کی فضیلت ہے جس کی امت میں ہونے کا مجھے فخر حاصل ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ آج کل کے پیرزادوں اور سجادہ نشینوں کو آزما لو، کسی پادری یا کسی مذہب کے سرگروہ کو میرے مقابل ملاؤ، خدا تعالیٰ نشان نمائی میں بے ضرور اس کو میرے مقابل شرمندہ اور ذلیل کرے گا. یہاں تو نشانوں کا دریا بہ رہا ہے. میرے دوست اس اسلام سے خوب واقف ہیں جو 10-12 سال ہوئے. خدا تعالیٰ نے فرمایا انی معین من اراد اعانتک و انی معین من اراد اعانتک. اس ایک الام کو کس قدر مواقع اور مال پر میرے دوستوں نے پورے ہوئے دیکھا، کس طرح لوگوں نے میری اعانت اور تذلیل کے لیے بیڑے اٹھائے اور کس طرح وہ خود ہی ذلیل اور خوار ہو گئے. اس کی ایک مثال نہیں بلکہ کئی ایک مثالیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان نشانات کو دیکھ کر بھی لوگ ابھی گمراہ ہیں. سو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے دو گروہ چلے آئے ہیں، ایک سعید اور دوسرا شقی. ابو جہل نے ہزاروں نشان دیکھے لیکن وہ کافر ہی رہا. سو اس صورت میں مومن کے لیے ضرور ہے کہ وہ دعا میں رکھ جاوے. حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے نو مبائن کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے جو آج مجھ سے بیعت کی ہے یہ تخم ریزی کی طرح ہے، چاہیے کہ آپ اکثر مجھ سے ملاقات کریں اور اس تعلق کو مضبوط کریں جو آج قائم ہوا ہے. جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے. جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں رکھتا. دنیا ہر طرح مل جاتی ہے. دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے, لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا منہ نہیں دیکھتا. یہ بیعت اس وقت کام آ سکتی ہے جب دین کو مقدم کر لیا جاوے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو. بیعت ایک بیج ہے جو آج بویا گیا. اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تو مریضی پر ہی قناعت کرے اور پھل حاصل کرنے کے جو جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے, نہ زمین کو درست کرے اور نہ آپاشی کرے اور نہ موقع بموقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے, نہ کافی حفاظت کرے, تو کیا وہ کسان کسی پھل کی امید کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا کھیت بے ضرور تباہ اور خراب ہوگا. کھیت اسی کا رہے گا جو پورا ذمہ دار بنے گا. تو ایک طرح کی تخمریزی آپ نے بھی آج کی ہے. خدا تعالی جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا ہے, لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لیے دعا کرتا رہے. مثلا نمازوں میں ایک قسم کی تبدیلی ہونی چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ ماس ٹکرے مارنا ہے. ان کی نماز میں اس قدر بھی رقت اور لذت نہیں ہوتی جس قدر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا میں ظاہر کرتے ہیں. کاش یہ لوگ اپنی دعائیں نماز میں ہی کرتے, شاید ان کے نمازوں میں حضور اور لذت پیدا ہو جاتی. اس لیے میں حکمن آپ کو کہتا ہوں کہ سر دست آپ بالکل نماز کے بعد دعا نہ کریں, اور وہ لذت اور حضور جو دعا کے لیے رکھا ہے دعاؤں کو نماز میں کرنے سے پیدا کریں. میرا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنی منع ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک نماز میں کافی لذت اور حضور پیدا نہ ہو, نماز کے بعد دعا کرنے میں نماز کی لذت کو مت گنواؤ. ہاں جب یہ حضور پیدا ہو جاوے تو کوئی حرج نہیں. تو بہتر ہے کہ نماز میں اپنی دعائیں اپنی زبان میں مانگو. جو تبھی جوش کسی کی مادری زبان میں ہوتا ہے وہ ہرگز غیر زبان میں پیدا نہیں ہو سکتا. سو نمازوں میں قرآن اور محصورہ دعاؤں کے بعد اپنی ضرورتوں کو برنگے دعا اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرو, تاکہ آہستہ آہستہ تم کو حلاوت پیدا ہو جائے. سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو, کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے. دنیا میں مومن کی مثال اس سوار کی ہے کہ جو جنگل میں جا رہا ہے کہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے, لیکن ابھی گھوڑے پر سوار ہے اور کھڑا کھڑا گھوڑے پر ہی کچھ آرام لے کر آگے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. لیکن جو شخص اس جنگل میں گھر بنا لے وہ ضرور درندوں کا شکار ہوگا. مومن دنیا کو گھر نہیں بناتا, اور جو ایسا نہیں خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا. نہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دنیا کو گھر بنانے والے کی عزت ہے, خدا تعالیٰ مومن کی عزت کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ مومن نوافل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. نوافل سے مراد یہ ہے کہ خدمت مقررہ کردہ میں زیادتی کی جاوے. ہر ایک خیر کے کام میں دنیا کا بندہ تھوڑا سا کر کے سست ہو جاتا ہے, لیکن مومن زیادتی کرتا ہے. نوافل صرف نماز سے ہی مختص نہیں, بلکہ ہر ایک حسنات میں زیادتی کرنا نوافل ادا کرنا ہے. مومن ماز خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان نوافل کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس کے دل میں ایک درد ہے جو اسے بے چین کرتا ہے, اور وہ دن بدن نوافل و حسنات میں ترقی کرتا جاتا ہے, اور بالمقابل خدا تعالیٰ بھی اس کے قریب ہوتا جاتا ہے, حتیٰ کہ مومن اپنی ذات کو فنا کر کے خدا تعالیٰ کے سائے تلے آ جاتا ہے. اس کی آنکھ خدا تعالیٰ کی آنکھ, اس کے کان خدا تعالیٰ کے کان ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کسی معاملہ میں خدا تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر مومن کی جان نکالنے میں تردد ہوتا ہے. یوں تو خدا تعالیٰ کی ذات سب ترددات سے پاک ہے, لیکن یہ فقرہ جو فرمایا تو مومن کے اکرام کے لیے فرمایا. اب دوسرے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتے ہیں, لیکن مومن کا معاملہ دیگر گوں ہے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو صلحاء اور انبیاء کی زندگی آئے دن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے, اور بعض وقت ان کو خوفناک امراض لاحق ہو جاتے ہیں, جیسا کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی. یہ اس تردد کا اظہار ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ ایسا کرتا ہے اور خوفناک بیماریوں سے اسے نجات دے کر ظاہر کر دیتا ہے کہ اسے معمولی انسانوں کی طرح ضائع نہیں کرتا. قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ مومن کی ہر ایک چیز بابرکت ہو جاتی ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ دوسروں کے لیے مجھے برکت ہوتی ہے، اس کا پس خوردہ اوروں کے لیے شفا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک گناہگار خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جاوے گا، خدا تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تو نے کوئی نیک کام کیا، وہ کہے گا کہ نہیں، پھر خدا تعالیٰ اس کو کہے گا کہ فلاں مومن تو ملا تھا، وہ کہے گا خداوند میں ارادتاً تو کبھی نہیں ملا، وہ خود ہی ایک دن مجھے راستے میں مل گیا، خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا. پھر ایک اور موقع پر حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے، وہ کہیں گے کہ ایک حلقہ مومنین کا تھا جہاں دنیا کے ذکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، البتہ ذکر الہی آٹھوں پیر ہو رہا ہے، ان میں ایک دنیا پرست شخص تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس دنیا دار کو اس ہم نشینی کے باعث بخش دیا. انہم قوم لا یشقا جلیسون. بعض حدیثوں میں آیا کہ جہاں ایک مومن امام ہو اس کے مقتدی پیش ازیں کہ وہ سجدہ سے سر اٹھا دے بخش دیے جاتے ہیں. مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت الہی نے عشق کے رنگ میں جڑ پکڑ لی ہو، اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ ہر ایک تکلیف اور ذلت میں بھی خدا تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑے گا. اب جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کب کسی کا کانشنس کہتا ہے کہ وہ ضائع ہوگا، کیا کوئی رسول ضائع ہوا؟ دنیا ناخنوں تک ان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوتے. جو خدا تعالیٰ کے ذلیل ہو وہی انجام کا عزت و جلال کا تخت نشین ہوگا. ایک ابو بکری کو دیکھو جس نے سب سے پہلے ذلت قبول کی اور سب سے پہلے تخت نشین ہوا. اس میں کچھ شک نہیں کہ پہلے کچھ نہ کچھ دکھ اٹھانا پڑتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے، عشق اول سرکشو خونی بوت تا گریزت ہر کے بیرونی بوت. عشق الہی بے شک اول سرکش و خونی ہوتا ہے تاکہ نائل دور ہو جاوے. عاشقان خدا تکالیف میں ڈالے جاتے ہیں، قسم قسم کے مالی اور جسمانی مصائب اٹھاتے ہیں، اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل پہچانے جاویں. خدا تعالیٰ نے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ جب تک کوئی پہلے دوزخ پر راضی نہ ہو جاوے بہشت میں نہیں جاتا. بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے. دوزخ سے مراد آئندہ دوزخ نہیں بلکہ اس دنیا میں مصائب شدائد کا نظارہ مراد ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ کافر کے لیے دوزخ بہشت کے رنگ میں اور مومن کے لیے بہشت دوزخ کے رنگ میں متمثل کیا جاتا ہے. کافر جو دنیا کا طالب ہے دنیا میں منہمک ہو کر سگے دنیا ہو جاتا ہے. مومن ایک عاشق ہے جو دنیا کو طلاق دے کر ہر ایک تکلیف سہنے کو تیار ہوتا ہے، اور فی الواقع یہ عشق ہی ہے جو اسے ہر قسم کی تکلیف سہنے کے لیے آبادہ کر دیتا ہے. مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے، اور اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے، اور تضرع اور ابتہال اور ثابت قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے. دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت نہیں ہوتی، اس کی روح اسی عشق میں پرورش پاتی ہے. معشوق کی طرف سے استغراء دے کر وہ گھبراتا نہیں، اس طرف سے خاموشی اور بالتفاتی بھی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا، بلکہ ہمیشہ قدم آگے رکھتا ہے اور درد دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرف سے محبت الہی میں پورا استغراق ہو، عشق کمال ہو، محبت میں سچا جوش اور عہد عشق میں ثابت قدمی ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ لا سکے، اور معشوق کی طرف سے کبھی کبھی بے پرواہی اور خاموشی ہو. درد دو قسم کا موجود ہو، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو، دوسرا وہ جو کسی کی مصیبت پر دل میں درد اٹھے اور خیر خواہی کے لیے اضطراب پیدا ہو اور اس کی آنت کے لیے بے چینی پیدا ہو. خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابت قدمی اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے الوہیت کے سائے میں لا ڈالتا ہے. جب تک اس کی حد تک درد اور عشق نہ پہنچ جائے کہ جس میں غیر اللہ سے معاویت حاصل ہو جائے، اس وقت انسان خطرات میں پڑا رہتا ہے. ان خطرات کے استحصال بغیر اس امر کے مشکل ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے بکلی منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے، اور اس کے رضا میں داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے، اور اس کے مخلوق کے لیے ایسا درد ہونا چاہیے جس طرح ایک نہایت مہربان والدہ اپنے ناتواں پیارے بچے کے لیے دل میں سچا جوش محبت رکھتی ہے. خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے، اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے لیے تعلق کی ضرورت ہے، بغیر تعلق کے دعا نہیں ہو سکتی. پہلے بزرگوں کی بھی اس قسم کی باتیں چلی آئی ہیں کہ جن سے دعا کرنے والوں کو دعا کرانے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی. خانقاہ بازار میں چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے، اور نہ ہی اس کے لیے درد دل پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی جوش دعا پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا بھی رہے اور صرف منہ سے دم بھرتا رہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا ہے. اکیلے بیعت کا اقرار اور سلسلے میں دام لکھ لینا ہی خدا تعالیٰ سے تعلق پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک معاویت کی ضرورت ہے. ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات کو قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں تبھی جوش اور معاویت پیدا نہیں ہوتی, اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا. بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ صحابہ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو انہیں ایسی معاویت ہوتی تھی کہ جب فارغ ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے. جب انسان کسی اور جگہ سے آتا ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ آ کر السلام علیکم کہے. نماز سے فارغ ہونے پر السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہنے کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص نے نماز کا باندھا اور اللہ اکبر کہا تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا اور نئے جان میں جا داخل ہوا, گویا ایک مقام معاویت میں جا پہنچا. پھر جب وہاں سے واپس آیا تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کر آن ملا, لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی. جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو چھلکوں سے کیا آد آ سکتا ہے, معصورت کا ہونا کافی نہیں, حال ہونا چاہیے. علت غائی حال ہی ہے, مطلق قال اور صورت جس کے ساتھ حال نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہیں ہیں. انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق و مالک حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے کہ بے اختیار اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اور حقیقی معاویت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے, تو اس وقت اس کیفیت سے انسان کو سلطان بن جاتا ہے اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی معاویت دی تھی کہ تمام دنیا سے الگ ہو بیٹھا تھا, تمام چیزیں سوائے اس کے مجھے ہرگز بھاتی نہ تھیں. میں ہرگز حجرے سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا. میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی شہرت کو پسند نہیں کیا. میں بالکل تنہائی میں تھا اور تنہائی مجھ کو بھاتی تھی. شہرت اور جماعت کو جس نفس سے نفرت سے میں دیکھتا تھا اس کو خدا ہی جانتا ہے. میں تو تباً گمنامی کو چاہتا تھا اور یہی میری آرزو تھی. خدا تعالیٰ نے مجھ پر جبر کر کے اس سے مجھے باہر نکالا. میری ہرگز مرضی نہ تھی مگر اس نے میری خلاف مرضی کیا, کیونکہ وہ ایک کام لینا چاہتا تھا. اسی کام کے لیے اس نے مجھے پسند کیا اور اپنے فضل سے مجھ کو اس عہدہ جلیلہ پر کام ہے. میرے اس میں کچھ دخل نہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ میری طبیعت اس طرح واقع ہوئی ہے کہ شہرت اور جماعت سے کوسوں بھاگتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کس طرح شہرت کی آرزو رکھتے ہیں. میری طبیعت اور طرف جاتی تھی لیکن خدا تعالیٰ مجھے اور طرف لے جاتا تھا. میں نے بار بار دعائیں کیں کہ مجھے گوشہ میں ہی رہنے دیا جاوے, مجھے میری خلوت کے حجرے میں ہی چھوڑ دیا جائے, لیکن بار بار حکم ہوا کہ اسے نکلو اور دین کا کام جو اس وقت سخت مصیبت کی حال میں تھا اس کو سنوارو. انبیاء کی طبیعت اسی طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ شہرت کی خواہش نہیں کیا کرتے. کسی نبی نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے. آپ عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے دور تنہائی کے غار میں جو غار ارادی چلے جاتے تھے. یہ غار اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرات نہ کر سکتا تھا, لیکن آپ نے اس کو اس لیے پسند کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی ڈر کے مارے بھی نہ پہنچے گا. آپ بالکل تنہائی جاتے تھے, شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے, مگر خدا تعالیٰ کا حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر. اس حکم میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے اور اس لیے جبر سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی آپ توڑ دیں. بعض لوگ بیوقوفی اور حماقت سے یہی خیال کرتے ہیں کہ گویا میں شہرت پسند ہوں. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز شہرت پسند نہیں. خدا تعالیٰ نے جبر سے مجھ کو معمور کیا ہے, میرے اس میں قصور کیا ہے, اور وہی گواہ ہے کہ میں شہرت پسند نہیں ہوں. میں تو دنیا سے ہزاروں کو بھاگتا تھا. حاسد لوگوں کی نظر چونکہ زمین اور اس کی اشیاء تک ہی محدود ہوتی ہے, اور وہ دنیا کے کیڑے ہیں اور شہرت پسند ہوتے ہیں. ان کو اس خلوت گزینی اور بے تعلق کی کیفیت ہی معلوم نہیں ہو سکتی. ہم تو دنیا کو نہیں چاہتے. اگر وہ چاہیں اور اس پر قدرت رکھتے ہیں تو سب دنیا لے جائیں, ہمیں ان پر کوئی گلہ نہیں. ہمارا ایمان تو ہمارے دل میں ہے نہ دنیا کے ساتھ. ہماری خلوت کی ایک ساتھ ایسی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس ایک ساتھ پر قربان کرنا چاہیے. اس طبیعت اور کیفیت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا, مگر ہم نے خدا تعالیٰ کے امر پر جان و مال و آبرو کو قربان کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں تجلی کرتا ہے تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا. عاشق اپنے عشق کو خاک کیسے ہی پوشیدہ کرے, مگر بھید پانے والے اور تارنے والے قرائن اور آثار اور حالات سے پہچانے جاتے ہیں. عاشق پر وحشت کی حالت نازل ہو جاتی ہے، اداسی اس کے سارے وجود پر چھا جاتی ہے، الگ قسم کے خیالات اور حالات اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ اگر ہزاروں پردوں میں چھپے اور اپنے آپ کو چھپا لے مگر چھپا نہیں رہتا۔ سچ کہا ہے، عشق و مشک ڈرن توان نہ گفتن۔ جن لوگوں کو محبت الہی ہوتی ہے وہ اس محبت کو چھپاتے ہیں جس سے ان کے دل لبریز ہوتے ہیں، بلکہ ان کے افشا پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ محبت اور عشق ایک راز ہے جو خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور ہمیشہ راز کا فاش ہونا شرمندگی کا موجب ہوتا ہے۔ کوئی رسول نہیں آیا جس کا راز خدا تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ اسی راز کو چھپانے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، مگر معشوق خود اس کو فاش کرنے پر جبر کرتا ہے، اور جس بات کو وہ نہیں چاہتے وہی ان کو ملتی ہے، جو چاہتے ہیں ان کو ملتا نہیں، اور جو نہیں چاہتے وہی ان کو جبر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 20 مئی 1904۔ فرمایا، جب تک انسان ادنا حالت میں ہوتا ہے اس کے خیالات بھی ادنا ہی ہوتے ہیں، اور جس قدر معرفت میں گرا ہوا ہوتا ہے اسی قدر محبت میں کمی ہوتی ہے۔ معرفت سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے، ہر شخص میں محبت اپنے ظن کے نسبت سے ہوتی ہے، انا آئندہ ظن عابدی بھی سے یہی تعلیم ملتی ہے۔ صادق عاشق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا تعالیٰ تو وفاداری کرنا پسند کرتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان صدق دکھلاوے اور اس پر ظن نیک رکھے کہ تا وہ بھی وفا دکھلائے۔ مگر یہ لوگ کب اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی ہوا و ہوس کے بتوں کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور ان کی نظر دنیا تک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کریم و رحیم نہیں سمجھتے، اس کے وعدوں پر ذرہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان رکھتے کہ وہ کریم و رحیم ہے، تو وہ بھی ان پر رحمت اور وفا کے ثبوت نازل کرتا۔ گر وزیر از خدا بترسی دے، ہم چنا کس ملک ملک بو دے۔ شر بدظنی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی مت کرو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑو، اسی سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے، جو اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا وہ بدظنی کرتا ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے نیک ظن کرتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی دوسرا معبود بنائے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کریم و رحیم ہے، اور اس بات پر ایمان صدق دل سے لاتا ہے کہ اس کے وعدے ٹلنے کے نہیں، تو وہ اس پر جان فدا کرتا ہے اور در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے۔ ایسا انسان خدا تعالیٰ کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے، خدا تعالیٰ طرح طرح سے اس کی مدد کرتا ہے اور اپنے انعامات اس پر نازل کرتا ہے، اور اس کو تسلی بخشتا ہے، اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے، لیکن بے وفا غدار ہمیشہ معروم رہتا ہے۔ 21 مئی 1904 بمقام گرداسپور۔ بوقت 1 بجے بمقام کچہری گرداسپور درخت جامن کے نیچے بیٹھے ہوئے حکیم نور محمد صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ آپ لوگ احمدی جماعت کے جو یہ کہتے ہیں کہ تعاون سے ہم بچے رہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ اس نے تحریر کی تھی وہ سنائی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، بنی اسرائیل آیت 59۔ یعنی تعاون کا عذاب دو طرح پر ہوگا، کوئی بستی اس سے خالی نہیں رہے گی، بعض تو ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم بالکل ہلاک کر دیں گے، یعنی وہ اجڑ کر بالکل غیر آباد ہو جائیں گی، اور ویرانہ اور تھے یعنی اجڑے ہوئے کھنڈرات ہو جائیں گی، ان کا کوئی نشان بھی نہ رہے گا۔ لوگ تلاش کرتے پھریں گے کہ اس جگہ فلاں بستی آباد تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہ ملے گا، گویا تعاون وہاں جاروب دے کر اس کو دنیا سے صاف کر دے گی اور کوئی آثار اس کے نہ چھوڑے گی۔ بعض قریے ایسے ہوں گے کہ جن کو کم و بیش عذاب کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور صفائے دنیا سے ان کا نام نہ مٹایا جائے گا, صرف سرزنش کے طور پر کچھ عذاب ان میں نازل کیا جائے گا اور تازیانہ کر کے عذاب ہٹا لیا جائے گا. دوسرے بہت سے شہر فنا ہوں گے مگر وہ فنا نہ ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قادیان کو اسی قسم میں شامل کیا ہے, اور اس الہام انہو آبل قریہ سے مراد یہی ہے کہ اور بستیوں کی طرح ہمارے گاؤں کو تاؤں نے جارے بالکل تباہ نہ کرے گی, کہ لوگ تلاش کرتے بھی رہے کہ کہاں قادیان واقع تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان بستیوں کی طرح خدا اس کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ یہ بچی رہے گی, اللہ بطور تازیانہ کو سزا دے کر اس کو بچا لیا جائے گا. ہم نے بار بار مجلسوں میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہو آول قریہ سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قریہ کو پناہ دے دی ہے کہ وہ تاؤں نے جارف سے بچی رہے اور بالکل فنا نہ ہو. خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ باوجود گناہگار ہونے کے اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے چھوڑ دے. ایک طرف تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تاؤن سے کوئی بستی خالی نہیں رہے گی, اور تاؤن کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ان اللہ بارہ اس کے الہام سے ظاہر ہے, یعنی جب لوگوں نے اپنے افعال اور اعمال سے غضب الہی کے جوش کو بھڑکایا اور بدعملیوں سے اپنی حالتوں کو ایسا بدل لیا کہ خوف خدا اور تقوی طہارت کی ہر ایک راہ کو چھوڑ دیا اور بجائے اس کے طرح طرح کے فسق و فجور کے اختیار کر لیا اور خدا تعالیٰ پر ایمان سے بالکل ہاتھ دھو دیا, دہریت اندھیری رات کی طرح دنیا پر محیط ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے نورانی چہرے کو ظلمت کے نیچے دبا دیا, تو خدا تعالیٰ نے اس عذاب کو نازل کیا تا لوگ خدا تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ لیں اور اس کی طرف رجوع کریں. بعض بستیاں مولے کوا میں داخل ہو کر بالکل فنا ہو جائیں گی اور بعض معزے بوا میں داخل ہوں گی لیکن خالی کوئی نہ رہے گی. قادیان مولے کوا میں داخل نہ ہوگی, یہی مراد انہو آول قریہ سے ہے. گناہوں کے سرزنش کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہاں بھی تعاون نازل فرمائی. خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے لاول الاکرام و لالک المقام, یعنی قادیان مولے کوا میں داخل کر دیا جاتا لیکن صرف تمہاری تکریم اور تعظیم سے اس کو مولے کوا میں داخل نہیں کیا گیا. جو بچے ہیں اور جو بچیں گے وہ تمہارے اکرام کی وجہ سے بچیں گے. یہ تو قرآن کے بالکل مخالف ہے کہ قادیان عذاب طاعون سے بالکل محفوظ رہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, دوسری طرف انہو آول قریہ کے اگر یہ مانے ہوں کہ قادیان بالکل بچ گئی تو ان دونوں کے درمیان تضاد واقع ہوتا ہے, دو ضدین جمانی ہو سکتی ہیں. ہم نے کبھی انہو آول قریہ کے یہ معنی نہیں سمجھے. طاعون تو دنیا کی ہر ایک بستی میں آئے گی. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں مقام میں طاعون نہیں تو اسی جگہ ظاہر ہو جاتی ہے. دہلی والوں نے بڑے زور سے لکھا تھا کہ دو وجوہ سے وہاں طاعون نہیں آتی اور نہ آئے گی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت صفائی رکھتے ہیں, دوسرے مچھروں کا وہاں نہ ہونا. اب گزٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی طاعون آ گئی. لاہور کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اس کی سرزمین میں ایسے اجزاء ہیں مگر اس میں طاعونی کیڑے, ایسے اجزاء ہیں کہ اس میں طاعونی کیڑے زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن وہاں بھی طاعون نے آن ڈیرا ڈالا ہے. ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن سال آ سال کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. کئی لوگ اور دیہات بھی بالکل تباہ ہو جائیں گے, دنیا سے ان کا نام نشان مٹ جائے گا اور ان کے آثار تک باقی نہ رہیں گے, لیکن یہ حالت کبھی قادیان پر وارد نہ ہوگی. یہ ایک لمبی بیماری ہے, عمروں تک چلی جاتی ہے. بڑے بڑے خطے اس نے برباد کیے, جنگل کر دیے, شہروں کے شہر ویران بنا دیے, سینکڑوں کوس ایسے اہر آباد کیے کہ جانور بھی زندہ نہ رہے. اس کے آگے تو بڑے بڑے شہر بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتے. بڑے سے بڑے آباد شہر کو بھی اگر چاہے تو دو تین دن میں صاف کر سکتی ہے. 31 مئی 1904 بمقام گرداسپور, تقریر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو لوگ عموماً اس کی طرف سے بے پرواہی کرتے ہیں اور اکابر اور علماء کو خصوصیت سے اس کی طرف توجہ کرنا عیب سمجھتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ غنی ہے اور مرسل اور مامور چونکہ خدمت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوتے ہیں وہ بھی بے پرواہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا محتاج نہیں سمجھتے, بلکہ جیسے وہ ذات الہی کا مظہر ہوتے ہیں ایسے ہی اسی ذات سے غنا کا حصہ بھی رہتے ہیں. ہر ایک شخص جو مامور بن کر دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی ہمت اور حوصلہ عطا کیا جاتا ہے اور عزم میں ایک بے روک حزم اور استقلال عطا کیا جاتا ہے. یہ لوگ بڑا حوصلہ رکھتے ہیں, ہم اپنی طرف سے کسی پر اثر نہیں ڈال سکتے, انسان تو ایک انسان پر اثر نہیں ڈال سکتا. یہ ماس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہزارہ بلکہ لاکھوں آدمیوں کو کھینچ لے آتا ہے. یہاں کسی بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں. 24 برس سے زیادہ ہوئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تھا کہ ینصر کا رجال نوحی الیہ من السماء یاتیک من کل فج عمیق یاتون من کل فج عمیق ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس, یعنی ہم لوگوں کے دل میں وہی کریں گے اور وہ تیری مزد کریں گے. بڑے بڑے دور دراز راہوں سے تیرے پاس لوگ آئیں گے, تم خلق کے ہجوم سے جو تیرے گرد جمع ہوگی. تنگ مت آنا اور لوگوں سے تھکنا مت. یہ ایسے وقت کی باتیں ہیں جب میں بالکل گمنام تھا اور کوئی آدمی میرے ساتھ نہ تھا, میرے گاؤں سے باہر کوئی بھی مجھے جانتا نہ تھا, اور کوئی انسان اس بات پر یقین نہیں لا سکتا تھا کہ ایسی کشش لوگوں کو ہوگی کہ قادیان جیسی گمنام بستی میں دور دراز سے کھینچے چلے آئیں گے. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلمات کس طرح صفائی سے پورے ہو رہے ہیں. ایسے ایسے علاقوں سے لوگ آتے ہیں کہ جہاں ہمارے وہم و گمان میں بھی ہماری تبلیغ کا نام و نشان نہیں ہوتا, اور اس عقیدت اور اخلاص سے آتے ہیں کہ ہم کو ان کے اخلاص و عقیدت پر رشک آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا ہوا ہے کہ اذا جا نصر اللہ والفتح وانتا امر الزمان الینا علیہ حاضہ برس, یعنی ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح دے گا اور ہماری طرف زمانے کا امر انتہا پاوے گا, تو اس وقت کہا جاوے گا کیا یہ سچ نہیں. یعنی اس سلسلے کی صداقت پر زمانہ گواہی دے اٹھے گا. ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ لوگ تیری ترقی کو روکنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم تیری مدد کریں گے, اور دشمن تیری راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے مگر ہم ان کو دور کریں گے اور وہ تیرے نابود کرنے کے منصوبے کریں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 24 برس کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اس پیش گوئی کو پورا کرتا ہے. فرمایا ہمارا تو سارا دار و مدار ہی دعا پر ہے. دعا ہی ایک ہتھیار ہے جس سے مومن ہر کام میں فتح پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے بلکہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو خاص فضل سے قبول فرماتا ہے. دعا سے انسان ہر ایک بلا اور مرض سے بچ جاتا ہے. ہم نے ایک دفعہ ایک اخبار پڑھا تھا کہ ایک تھانے دار کے ناخن میں پنسل کا ایک ٹکڑا کسی طرح سے چپ گیا. پنسل میں کچھ زہر بھی ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ میں ورم ہونا شروع ہو گیا. بڑھتے بڑھتے ورم اس قدر بڑھ گیا کہ کونی تک جا پہنچا, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سہچن بوجھ ہو گیا. فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بازو میں زہر اثر کر گیا ہے, تو مگر اس کو کٹانے پر راضی ہو تو جان بچ جائے گی ورنہ نہیں. وہ تھانے دار کٹانے پر راضی نہ ہوا. اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں وہ مر گیا. ہمارے بھی ایک دوا اسی طرح ناخن میں پنسل لگ گئی. ہم سیر کرنے گئے تو دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی ورم ہونا شروع ہو گیا ہے, تو ہمیں وہ قصہ یاد آ گیا. میں نے اسی جگہ سے دعا شروع کر دی. گھر پہنچنے تک برابر دعا ہی کرتا رہا, تو دیکھتا کیا ہوں کہ جب میں گھر پہنچا تو ورم کا نام و نشان تک بھی نہ تھا. پھر میں نے لوگوں کو دکھایا اور سارا قصہ بیان کیا. اسی طرح ایک دوا میرے دان کو سخت درد شروع ہو گیا. میں نے لوگوں سے ذکر کیا تو اکثر نے صلاح دی کہ اس کو نکلوا دینا بہتر ہے. میں نے نکلوانا پسند نہ کیا اور دعا کی طرف رجوع کیا. تو الہام ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي, اس کے ساتھ ہی مرض کو بالکل آرام آ گیا. اس بات کو قریباً 15 سال ہو گئے ہیں. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کے موافق اسباب سے نفرت ہو جاتی ہے. جس قدر ایمان کامل ہوتا ہے اسی قدر اسباب سے نفرت ہوتی جاتی ہے. حقیقت میں دیکھا گیا ہے کہ دنیا بڑے دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. جن باتوں کو اپنی ترقی کے ذرائع سمجھی بیٹھی ہے اصل میں وہی ذلت کا موجب ہوتی ہے. دنیاوی عزت بڑھانے اور عروج و مالداری حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب و دجل اور دھوکے استعمال کرتے ہیں, اور طرح طرح کی بے ایمانیوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. انہیں مکاریوں کو اپنی مرادوں کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ بڑے فخر سے اپنی کامیابیوں کا دوستوں میں ذکر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں. لیکن اگر نظر انصاف اور معرفت سے دیکھا جاوے تو ان کے یہ طریق کوئی راحت نہیں بخشتے. جب پوچھو تو شاکی اور نالائیں نظر آتے ہیں, اور کبھی راحت اور اطمینانیت ان کے حال سے ظاہر نہیں ہوتی. اطمینانیت کی رویت بجز فضل خدا کے نہیں ہوتی. جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا اور اس کے وعدوں پر سچا یقین نہیں کرتا اور ہر ایک مقصود کا دینے والا اسی کو نہیں سمجھتا اور کامل اصلاح اور تقوی اختیار نکال لیتا, تو اس وقت تک وہ حقیقی راحت دستیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یتولی الصالحین الاعراف آیت 197, یعنی جو صلاحیت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کا متولی ہو جاتا ہے. انسان جو متولی رکھتا ہے اس کے بہت بوجھ کم ہو جاتے ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں گھٹ جاتی ہیں. بچپن میں ماں بچے کی متولی ہوتی ہے تو بچے کو کوئی فکر اپنی ضروریات کا نہیں رہتا, وہ خود ہی اس کی ضروریات کے کفیل ہوتی ہے. اس کے کپڑوں اور کھانے پینے کے خود ہی پینے کے خود خود ہی فکر میں لگی رہتی ہے. اس کی صحت قائم رکھنے کے دھیان اسی کو رہتا ہے, اس کو نہلاتی اور دھلاتی ہے اور کھلاتی اور پلاتی ہے, یہاں تک کہ بعض وقت اس کو مار کر کھانا کھلاتی ہے اور پانی پلاتی اور کپڑا پہناتی ہے. بچہ اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ ماں ہی اس کی ضرورتوں کو خوب سمجھتی ہے اور ان کو پورا کرنے کے خیال میں لگی رہتی ہے. اسی طرح جب ماں کی تولیت سے نکل آیا تو انسان کو بے توا ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے. طرح طرح سے اپنے متولی اور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطاں ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے. لیکن جو لوگ ان سب سے منقطع ہو کر اس قسم کا تقویٰ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں ان کا وہ خود متولی ہو جاتا ہے اور ان کی حاجات اور ضروریات کا خود ہی کفیل ہو جاتا ہے. انہیں کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی, وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا, اور اس پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے. گن ستانی با ستم میرا صد والی نوبت ہوتی ہے, لیکن انسان باؤ سے زمانے پا لیتا ہے. جب اس پر ایسا زمانہ آتا ہے کہ خدا اس کا متولی ہو جائے, یعنی اس کو خدا کی تولیت حاصل کرنے سے پہلے کئی متولیوں کی تولیت سے گزرنا پڑتا ہے. جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس سورہ والناس. پہلے حاجت ماں باپ کی پڑتی ہے, پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حاکموں کی حاجت پڑتی ہے, پھر جب اس سے آگے بڑھاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متولی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور تھے کہ ان کو متولی سمجھنا میری غلطی تھی, کیونکہ انہیں متولی بنانے میں نہ تو میری ضروریات حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی وہ میرے لیے کافی ہو سکتے تھے. پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھانے سے خدا تعالیٰ کو اپنا متولی پاتا ہے. اس وقت اس کو بڑی راحت ہوتی ہے اور ایک عجیب تمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متولی ہوا, تو اس وقت جو راحت اور تمانیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ حالت عام تمام تلخیوں سے پاک ہوتی ہے. دنیاوی حالتوں میں انسان تلخی سے خالی نہیں ہو سکتا. دشت دنیا کانٹوں اور تلخیوں سے بھری ہوئی ہے. دشت دنیا جز درو جز دام نیز جز بخلوت گائے آرام نیز. جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں اور ایک سچی رات اور تمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کے لیے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورۃ طلاق آیت 3 و 4. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک بلا اور عالم سے نکال لیتا ہے اور اس کے جس کا خود کفیل ہو جاتا ہے اور ایسے طریق سے دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. دنیا میں کئی قسم کے جرائم ہوتے ہیں. بعض جرائم قانون کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں اور بعض قانون کے ہاتھ میں بھی نہیں آ سکتے. گناہ خون اور نقب زنی وغیرہ جب کرتا ہے تو ان کی سزا قانون سے پا سکتا ہے, لیکن جھوٹ وغیرہ جو معمولی طور پر بولتا ہے یا بعض حقوق کے رعایت نہیں رکھتا وغیرہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قانون تدارک نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. یہ وہی متقی ہے جس کی آج عدالت میں بحث تھی. ایک مولوی عدالت میں اس طرف کرم دین مستغیث گواہ تھا اور اس پر جرہ تھی. اس نے جرہ میں اس نے بحلف بیان کیا کہ ایک شخص زنا بھی کرے, جھوٹ بولے یا خیانت کرے, دغا دے, فریب کرے وغیرہ وغیرہ, تو پھر بھی وہ متقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجن الطلاق آیت 3. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے. لوگوں نے تقوی کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے, اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے. پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ کیوں کر متقی کہلا سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے, جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا. پھر فرمایا, فی السماء رزقکم الزاریات آیت 23, جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی محنتوں اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں, وہ اس سے بالا تر ہے. یہ لوگ ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے. جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں. لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کسی شہر میں رہتے تھے ان کی ہمشاگت میں ایک دنیا دار بھی رہتا تھا. ولی ہر روز تہجد پڑھا کرتا تھا. ایک دن دنیا دار کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص جو ہر روز تہجد پڑھتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں. غرض یہی ارادہ مصمم کر کے وہ ایک رات اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھی. اس کو تہجد پڑھنے سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ کمر میں درد شروع ہو گیا. اس ولی اللہ کو خبر ملی کہ رات ان کے دنیا دار ہمسایہ نے تہجد کی نماز پڑھی تھی تو اس کے سبب سے اس کے کمر میں درد ہونے لگا ہے. وہ عیادت کے لیے آیا اور اس سے حال پوچھا. دنیا دار نے کہا کہ میں آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ ہر رات تہجد پڑھتے ہیں. میرے خیال میں بھی آیا کہ میں بھی تہجد پڑھوں. سو آج رات میں تہجد پڑھنے اٹھا اور یہ مصیبت مجھ پر آ گئی. اس نے جواب میں کہا کہ تجھے اس فضول سے کیا, پہلے چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ کو صاف کرتا اور پھر تہجد کا ارادہ کرتا. اللہ تعالیٰ کی اجابت بھی متقین کے لیے ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, المائدہ آیت 28. در حقیقت جب تک انسان تقوی اختیار نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے نظیر صفات ہیں. جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کو اس سے اطلاع ملتی ہے اور وہی اس سے مزہ پاتے ہیں. خدا تعالیٰ سے رشتہ میں اس قدر شیرینی اور لذت ہوتی ہے کہ کوئی پھل ایسا شیرین نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ سے جلدی کو شخص خبر گیرا نہیں ہو سکتا. پھر جس کا خدا متولی ہو جاتا ہے اس کو کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک تو وہ تمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ راحت پاتا ہے جو کسی دنیا دار کو نصیب ہونا ناممکن ہے, اور ایسی لذت پاتا ہے جو کہیں دوسری جگہ نصیب نہیں ہو سکتی. اور اس کا متولی ایسا زبردست ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک مشکل سے بہت جلدی نکالتا اور خبر گیری کرتا ہے. یہ لوگ بالکل بیہودہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. نماز اگر پڑھتے ہیں تو ریا کے لیے پڑھتے ہیں. وہ نماز جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی وہ نہیں پڑھتے. یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے انسان ابتال میں داخل ہو جاتا ہے, گناہ اس کے دور ہو جاتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر دیتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, عنکبوت آیت 3. لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کافی ہے اور کوئی امتحان ہی مشکل پیش نہ آئے گی. یہ بالکل غلط خیال ہے. اللہ تعالیٰ مومن پر ابتلا بھیج کر امتحان کرتا ہے. تمام راست بازوں سے خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے. وہ مصائب اور شدائد میں ضرور ڈالے جاتے ہیں. مصائب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ مصائب ہیں جو زیر سایہ شریعت ہوتے ہیں, انسان ناکام کی تعمیل کے لیے انقطاع حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس طرف ہر ایک دنیاوی تعلق میں جو کشش ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بیوی, بچے, دوست دنیا داری کے رسوم کے تعلقات چاہتے ہیں کہ ہماری کشش اس طرح پر ہو کہ وہ ہماری طرف کھینچا چلا ہوئے اور ہم میں ہی ماور رہے تعمیلی احکام کی کشش ان سے انقطاع کا تقاضا کرتی ہے. ان سب کا چھوڑنا ایک موت کا سامنا ہوتا ہے. ہمارا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سب کو اس طرح چھوڑے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھے. ایک طرف بیوی بیواؤں کی طرح ہو جائے اور بچے یتیموں کی طرح ہو جائیں, قطع رحم ہو جائے, بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کا پورا تحفظ کرے, ان کی پرورش پورے طور سے کرے اور حقوق ادا کرے, صلہ رحم کرے, لیکن دل ان میں اور اسباب دنیا میں نہ لگاوے. دل با یار دست با کار رہے. اگرچہ یہ بات بہت نازک ہے مگر یہی سچا انقطاع ہے جس کی مومن کو ضرورت ہے. وقت پر خدا تعالیٰ کی طرف ایسا آ جاوے کہ گویا وہ ان سے کو رہی تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نسبت لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا ہاں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پر بڑا تعجب کیا اور کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں. حضرت علی نے فرمایا ہاں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پر بڑا تعجب کیا اور کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وقت مقابلہ پر آپ کس سے محبت کریں گے. فرمایا اللہ سے. غرض انقطاع ان کے دلوں میں مخفی ہوتا ہے اور وقت پر ان کی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہ جاتی ہے. مولوی عبداللطیف صاحب نے عجیب نمونہ انقطاع کا دکھلایا. جب انہیں گرفتار کرنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ گھر سے ہو ہمیں. آپ نے فرمایا میرا ان سے کیا تعلق ہے, خدا تعالیٰ سے میرا تعلق ہے. سو اس کا حکمان پہنچا ہے, میں جاتا ہوں. ہر چیز کی اصلیت امتحان کے وقت ظاہر ہوتی ہے. اصحاب رسول اللہ سب کچھ رکھتے تھے, زن و فرزند اور اموال و اقارب سب کچھ ان کے موجود تھے, عزتیں اور کاروبار بھی رکھتے تھے, مگر انہوں نے اس طرح شہادت کو قبول کیا کہ گویا شیریں پھل انہیں میسر آ گیا. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو پسند کرتے. ایک طرف تعاون حقوق عیال و اطفال میں کمال دکھایا اور دوسری طرف ایسا انقطاع کہ گویا وہ بالکل کورے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو پسند کرتے. کبھی نامردی نہ دکھاتے بلکہ آگے ہی قدم رکھتے، ایسی محبت سے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دیتے تھے کہ بیوی بچوں کو بلا جیسی سمجھتے تھے، اگر بیوی بچے مزاحم ہوں تو ان کو دشمن سمجھتے تھے. آج کل کے روبانوں کی طرح نہیں کہ بالکل بیوی بچے سے تعلق چھوڑ دے اور سارے جہان سے ایک طرف ہو جائے. آسمان پر رابانیت کے انقطاع کی کچھ قدر نہیں. صوفی منقطعین بھی نمونے دکھاتے رہے ہیں کہ با زن و فرزند اور با خدا رہے ہیں، پھر جب وقت آیا تو زن و فرزند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھیے، کیا انقطاع کا نمونہ ان سے ظاہر ہوا. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضائع کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا اور اس کا نشان دنیا سے معلوم نہیں کرتا. میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا اخلاص ظاہر کریں اور اس قدر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. دوست سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے وفاداری ظاہر اور ثابت نہ ہو. کسی کے دو خدمت کار ہوں، ایک وفادار اور مخلص ثابت اور اپنے فرائض کو نہ رسم و رواج اور دباؤ سے بلکہ پوری محبت اور اخلاص سے ادا کرے، اور دوسرا ایسا ہو جو بے دلی اور رسمی طور پر کچھ کام کرے، تو ان میں سے مالک اسی پہلے پر راضی ہوگا اور اسی کی باتوں کو سنے گا اور اسی پر اعتبار کرے گا اور وفادار ہی کو پیار کرے گا. فیض آوت کے زمانے میں تعصب بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد ولی علی فعاد علی. ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ ان کے تعصب نے ان کو خدا تعالیٰ سے بالکل دور کر دیا ہے. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس قدر ہم لوگ ہیں وہ سب نہ ہوں گے. رسمی نمازوں سے خدا تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. دنیا کے دوست بھی صرف الفاظ سے نہیں بنتے، اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام کا لفظ یہ مسلمان بناتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وفاداری اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکموں پر گردن جھکائی جاوے. یہ لقب کسی اور ملت کو نہیں دیا گیا، اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اسلام جس بات کو چاہتا ہے وہ اسی جگہ سے اسلام کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت 47. خدا کے دیدار کے واسطے اسی جگہ سے حواس ملتے ہیں. من کان فی آذی اعما فہو فی الآخرت اعما، بنی اسرائیل آیت 73. جو یہاں خدا نہیں دیکھتا وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا.